أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. باسِ نفاق و منافق از نظر قرآن کریم. سورہ مبارکہ منافقون میں آیا چار زیر باس تھی جس میں منافقین کی بعض صفات کو نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ منافقین کو دیکھیں تو ان کے اجسام، ان کا ظاہر، ان کے جسے آپ کو بھلے معلوم ہوں گے. و متاثر کن، و ان یقولوا تسمع لقولہم، اور باتیں ایسی میٹھی کریں گے کہ آپ کا جی چاہے گا ان کی باتیں سنتے رہیں آپ. کأنہم خشب مسندہ، گویا یہ آویزان لکڑیاں ہیں، تزیناتی فریم ہیں یا الواح ہیں بے خاصیت، جنہوں نے اپنا ظاہر خوبصورت بنا لیا ہے، ظاہر اپنا قابل قبول بنا لیا ہے لیکن باطن ان کا لکڑی کی طرح بے خاصیت و خشک ہے، بے حیات ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر آواز کو، ہر فریاد کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، ہر شدید آواز جو اٹھے یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ان کے خلاف ہو رہی ہے. ہم العدو، یہ دشمن ہیں. فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہیں و محتاط رہیں. قاتلہم اللہ انا یوفکون، خدا ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو قتل کرے. یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں گمراہی کی طرف پھر گئے ہیں. قاتلہم اللہ نفرین ہے، یا بد دعا جس کو کہتے ہیں، دعا ہے جس میں نعمت کے سلب ہونے کی دعا ہے، اس کو اردو میں بد دعا کہتے ہیں. دعا و بد دعا، دعا ہی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اس کے اس دعا کے اندر انسان کے لیے خیر نہیں مانگی جاتی بلکہ خیر سے دوری مانگی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو بد دعا کہہ دیتے ہیں. ہے حقیقت میں یہ بھی دعا ہے، جس طرح لان دعا ہے، جب کسی کو کہا جاتا ہے رحمت اللہ یہ بھی دعا ہے، جب کہتے ہیں لعنت اللہ تو بھی دعا ہے. رحمت اللہ و لعنت اللہ دونوں دعائیں ہیں. رحمت میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے خیر و بھلائی طلب کرتے ہیں، اور لان میں اس خیر کا رکنا، اس خیر کا سلب ہو جانا طلب کرتے ہیں کہ خدا یہ خیر لے لے، روک لے، متعلقہ شخص یا گروہ سے خیر و بھلائی روک لے اپنی، اسے لان کہتے ہیں. اسی طرح کی دعا ہے قاتلہم اللہ، خبر نہیں ہے، دعا ہے. دعا انشاء کی سنخ سے ہے، نہ کہ خبر کی سنخ سے. قاتلہم اللہ کا مطلب ہی نہیں کہ خدا نے ان سے قتال کیا ہے، جنگ کی ہے. قاتلہ مقاتلہ باب مفعلہ سے ہے. خبریہ معنی کریں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ منافقین اور اللہ میں لڑائی ہوئی ہے آپس میں. قاتلہم اللہ، دونوں نے قتال کیا ایک دوسرے کے خلاف، جس طرح قرآن کریم کی باقی آیات کے اندر یہ ترکیب استعمال ہوئی ہے. یقاتلون یا قاتلہم باب مقاتلہ سے یا مفعلہ سے ہے. لیکن یہاں اس کا معنی ہم یہ نہیں کریں گے کہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، یا اللہ کے ساتھ انہوں نے مقاتلہ کیا ہے، یا خدا نے ان کے ساتھ مقاتلہ کیا ہے. مقاتلہ طرفینی قتل مفعلہ سے، بلکہ یہ دعا ہے کہ خدا ان کو قتل کرے، خدا ان کو ہلاک کرے. بندہ طلب کرتا ہے دعا، انسان طلب کرتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ دعا کریں کہ خدا منافقین کو قتل کرے. یہ وہی جملہ ہے جو عام شعار کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے, جیسے اردو یا فارسی میں ترجمہ کر کے مردہ باد کہتے ہیں. باد یا بادا تو آیا طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے. زندہ باد یعنی خدا زندگی دے, زندگی ہو. مردہ باد موت دے. آسودہ باد خدا آسودگی دے. یہ سب دعایا الفاظ ہیں. قرآن کریم میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت کے ساتھ منافقین کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کے حق میں جو دعا مناسب ہے منافق کے حق میں وہ یہی ہے, قاتلہم اللہ, مردہ باد. البتہ مردہ باد پورا ترجمہ نہیں ہے قاتلہم اللہ کا, چونکہ خدا ہلاک کرے یہ معنی بنتا ہے اس دعا کا. جس طرح لعنت اللہ, لعنت باد, فلاں ملعون باد, پورا ترجمہ نہیں ہے چونکہ بیچ میں ہم خدا کو چھوڑ جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ جاتے ہیں ترجمے میں. مردہ باد دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام اس میں مبارک چھوڑ جاتے ہیں ہم, اور اس میں ہے خدا ان کو ہلاک کرے, اللہ ان کو ہلاک کرے. اللہ, جس طرح عام لوگ بھی اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں دوسروں کے حق میں, مقام دعا مختلف ہوتا ہے. خدا اسے برباد کرے, خدا اسے ہلاک کرے, خدا اسے غرق کرے, خدا اس کا بیڑا ڈبو دے, یہ دعائیں ہیں جن کو بد دعا کے نام سے کہا جاتا ہے. ایسی دعا خاص موقع پہ یہ خاص انسانوں کے لیے کی جاتی ہے, جس طرح بھلائی کی دعا بھی خاص موقعوں کے لیے ہے. جب کسی انسان کے لیے بھلائی کی دعا, خیر کی دعا کی جاتی ہے, خدا اس کو زندگی دے, خدا حیات دے, زندہ باد, یہ بھی دعا حدیث میں استعمال ہوئی ہے, حیاکم اللہ, زندہ باد, اللہ تجھے زندگی دے, خدا اس کو زندگی دے, حیاہم اللہ, خدا زندگی دے, اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں زندہ باد. جب کسی شخص سے ایسا عمل سرزد ہوتا ہے, مومنانہ کام کرتا ہے, تعمیری کام کرتا ہے, بھلائی کا کام کرتا ہے, اچھائی کا کام کرتا ہے, بے شک اپنی ذات کے لیے کرے, لیکن ایسا کام ہے جو دوسرے دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے, اس کے اندر حسن موجود ہے, عمل حسن ہے یا عمل صالح ہے, ایسے موقع پر صاحب عمل کو دعا دی جاتی ہے. آداب میں سے ہے, آداب معاشرت میں سے ہے دعا کرنا. اور جس طرح یہ دینی ماحول کے لیے ہے, عام لوگوں میں بھی یہ ارزش, یہ قدر موجود تھی, اب ختم ہو گئی ہے. پرانے زمانے کے لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے یا ایک دوسرے کو دیکھتے تھے, سلام کے ساتھ دعا ضرور کرتے تھے. سلام بھی دعا ہے, سلام علیکم, ساتھ اس کے دعا ضرور کرتے تھے. مثلاً اگر کوئی کسان کھیتی باڑی کر رہا ہے, زمین پہ ہل چلا رہا ہے, گوڈی کر رہا ہے, فصل کی کٹائی کر رہا ہے, فصل کو پانی دے رہا ہے, اور دوسرا کسان یا دوسرا شخص دور سے یا نزدیک سے اس کے قریب سے گزرتا ہے, لا تعلق نہیں گزرتا تھا. جو شخص کام میں مصروف ہے اس نے نہیں دیکھا کہ یہ میرا آشنا یا ساتھی یہ یہاں سے گزر رہا ہے, بلکہ اجنبی افراد بھی جو بالکل ایک دوسرے کو جانتے نہیں, لیکن جب کسی کو کام میں مصروف دیکھتے ہیں, لا تعلق نہیں گزرتے, ایک دوسرے سے نظریں نہ بھی اگر ملائیں, ایک آدمی کام میں مصروف ہے, اس کی توجہ ہی نہیں ہے کوئی دوسرا یہاں سے گزر رہا ہے, گزرنے والا اسے متوجہ بھی کرتا ہے, سلام بھی کرتا ہے, اور سلام کے علاوہ اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے. ہر علاقے کا ایک اپنا خاص دعائیہ کلمات ہیں جو لوگوں کی تہذیب کا حصہ ہیں, اسی کو فرہنگ کہتے ہیں. یہی فرہنگ ہے. فرہنگ وہ عمومی رویہ جو سارے لوگ اپنا لیتے ہیں اس کو فرہنگ کہا جاتا ہے، جس کا معنی تہذیب ہے. تہذیب عمومی آداب، عمومی رویے، عمومی عمل، عمومی عکس العمل، عمومی رجحانات جو عامۃ الناس یا عمومی طبقہ اپنا لے، اس کو اس علاقے کی تہذیب کہا جاتا ہے. مثلا پاکستانیوں کی تہذیب ہے یہ لباس پہننا، شلوار قمیض پہننا ان کی تہذیب ہے. مغربیوں کی تہذیب ہے کوٹ پینٹ پہننا، یا کسی دوسرے علاقے کی تہذیب ہے تہمت باندھنا، دھوتی باندھنا، کسی تیسرے علاقے کی تہذیب ہے کوئی اور قسم کا لباس پہننا. یہ سب تہذیب کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. تہذیب عمومی آداب، عمومی رویے، عمومی چال چلن، عمومی رجحانات، عمومی افکار جو کسی معاشرے کے رہنے والے عام لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنا لیں، یہ ان لوگوں کی تہذیب کہلاتی ہے. جیسے لباس میں کسی علاقے کی تہذیب شلوار قمیض پہننا ہے، کسی علاقے کی تہذیب کوٹ پینٹ پہننا ہے، کسی علاقے کی تہذیب تہمت باندھنا ہے، دھوتی باندھنا ہے، یہ تہذیب ہے اس علاقے کی. جو عمومی زبان بھی تہذیب ہے جو عام لوگ بولے. اگر ایک آدمی بیچ میں کوئی خاص بولی سیکھ لیتا ہے وہ کلچر کا حصہ نہیں ہے، تہذیب میں شمار نہیں ہوتی الگ سے کوئی بولی سیکھ لینا. یہ ادب آداب بعض لوگوں کے اندر اگرچہ دین ہی کی وجہ سے ہیں، لیکن شاید ان کو توجہ بھی نہیں کہ یہ دین نے ان کے اندر ایجاد کیے ہیں. جیسا اشارہ کیا کہ پرانے لوگ اس تہذیب کے پابند تھے کہ جب ایک دوسرے کو کسی کام میں مصروف دیکھتے اس شخص کے لیے دعا یا دعائیہ کلمات ضرور ادا کرتے. تہذیب تھی، یہ ایک حصہ تھا تہذیب کا. مہذب انسان اسی کو کہتے تھے جو کسی دوسرے کو کام میں مصروف دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتا تھا. وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں کر رہا، اپنی فصل میں کام کر رہا ہے، اپنی کھیت میں کام کر رہا ہے. یہ گزرتے ہوئے اس کو سلام کرے گا یا اسے دور سے آواز دے گا، مثلا برکت ہو، اللہ برکت دے، اس قسم کا جملہ دور سے ہی کہہ کے گزر جاتا ہے. یا فارسی زبان میں ایک اچھی تہذیب فارسی زبان میں یہ ہے کہ کسی کو بھی کوئی کام کرتے ہوئے دیکھیں اس کو لیے دعائیہ لفظ زبان سے نکلتا ہے، خستے نہ باشید، یعنی اللہ تھکائی نہیں آپ کو، آپ تھکے نہیں، دعا ہے، تھکاوٹ نہ آئے، یہ کام جو کر رہے ہو تھکو نہیں، خدا تھکائی نہیں آپ کو. اچھی دعا ہے جب انسان ایک کام میں لگا ہوا ہے تو تھک نہ جائے. مثلا حتیٰ پڑھائی میں بھی وہ مصروف ہے تو اس کو بھی وہ کہتے ہیں خستے نہ باشید، یعنی یہ نہ ہو کہ پڑھ پڑھ کے تھک جائیں آپ، اللہ تھکاوٹ نہ دے آپ کو، تھکاوٹ کو خدا دور رکھے آپ سے. اور خوبصورت دعا ہے کام کرنے والے آدمی کے لیے، خستے نہ باشید. چونکہ کام کے دوران تھک جاتا ہے انسان، جب تھکاوٹ آتی ہے کام چھوٹ جاتا ہے. بہترین دعا صاحب عمل کے لیے یہی ہے کہ تھکو نہیں، یا خدا تمہیں تھکائی نہیں. عربی میں بھی شاید فارسوں سے ہی انہوں نے لیا ہے یہ جملہ، یہ دعا عربوں میں بھی رائج ہے لیکن کم ہے رائج. لا اتعبک اللہ، خدا تمہیں تھکائی نہیں، تعب نہ آئے تیرے اندر، ممکن ہے فارسوں سے انہوں نے لیا ہو چونکہ یہ فارسی تہذیب کے اندر ہے. دعا خستے نہ باشید. یا برکت ہو، اللہ برکت دے، یہ عام دعا ہے جب کسی کو کھیتی باڑی میں یا کسی اور کام میں مصروف دیکھتے ہیں. اسی طرح جب کوئی شخص منفور کام کر رہا ہوتا ہے، نفرت انگیز کام کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، سیئہ انجام دیتا ہے، وہ سیئہ کسی اور کے حق میں کر رہا ہو یا اپنے حق میں کر رہا ہو لیکن غلط کام کر رہا ہے، اسے بھی بے نصیب نہیں چھوڑتے، اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ایک عمومی عامیانہ دعا جو شاید ہر تہذیب کے اندر ہے، تو غرق ہو جائے، تیرا بیڑا ڈوب جائے، یہ وہ دعا ہے جو عموماً مائیں بچوں کو بھی کہہ دیتی ہیں غصے میں آ کے، تو مر جائے۔ مثلا جب بچہ تنگ کرتا ہے ماں کو، وہ جلا کے کہہ دیتی ہے کہ اللہ تجھے مارے، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو ڈوب مرے، تو غرق ہو، یہ دعا ہے۔ دعا سے، اس دعا سے در حقیقت وہ اپنے نفرت یا اپنے انزجار کا اعلان کرتے ہیں کہ کس قدر قبیح کام کیا ہے، ایسا قبیح کام کیا ہے اس نے جس کے نتیجے میں خدا سے اس کی ہلاکت کی دعا کی جا رہی ہے، یعنی ہلاکت آفرین کام کیا ہے، ہلاکت آمیز کام کیا ہے یہ تو نے۔ اس دعا سے یہ تأثر دینا ہے کہ تیرا کام وہ ہے جس کے نتیجے میں ہلاکت اس کی سزا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے افراد کے لیے خداوند تعالیٰ نے اس طرح کی دعا ذکر کی ہے کہ ان کے لیے یہی دعا بہترین دعا ہے۔ جس طرح ویل للمطففین، ویل للمکذبین، ویل لکل ہمازہ تلمازہ، ویل ہو ان کے اوپر، ویل لہم، ویل مما تکتبون، ویل بما کتبت ایدیہم۔ یہ الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں کثرت سے، جن کے اندر ویل ہے، ویل یعنی ہلاکت، یہ بھی دعا ہے، ہلاک ہو جائیں یا خدا ہلاک کرے ان لوگوں کو جو یہ کام کرتے ہیں، جو کم تولتے ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں، ہلاک ہو جائیں۔ کام کے اندر مضمومیت اور اس کی قباحت کو بتانے کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے، جس کا معنی نفرین یا بد دعا ہے۔ قاتلہم اللہ، مرد آباد، مرد آباد اظہار نفرت ہے اس بد دعا کے ذریعے۔ انسان ظاہراً یہ کہتا ہے کہ یہ شخص جس کو، یا یہ قوم یا حکومت یا ظالم جس کو مرد آباد کہہ رہے ہیں، یہ اتنا قبیح انسان ہے کہ اس کے عمل کی سزا ہلاکت بنتی ہے، اور اللہ سے ہلاکت مانگنی چاہیے اس عمل کرنے والے کے لیے۔ یہ شعار انقلابیوں شروع سے اخذ کیا امام راحل نے، چونکہ مبارزاتی شعار ہے، یہ مرد آباد امریکہ مبارزاتی شعار ہے، جو اہل مبارزہ ہیں، جو طاغوت کے دشمن ہیں، طاغوت ستیز ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے مرد آباد۔ اس میں اظہار انزجار و اظہار نفرت کیا جاتا ہے امریکہ سے، یا ایسی شیطانی حکومت سے جس کے اعمال اتنے ننگین ہیں، اتنے کبھی ہیں وہ ظالمانہ، کہ اس کے لیے اللہ سے ہلاکت طلب کی جاتی ہے۔ مرد آباد یعنی مر جائے، ہلاک ہو جائے، نابود ہو جائے، ڈوب جائے، تباہ ہو جائے۔ دعا کے ذریعے سے اپنی نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ منافق بھی انہی طبقات میں سے ہے جس سے مومنین کو اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ قاتلہم اللہ یعنی مرد آباد، مر جائے منافق، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے منافق۔ قاتلہم اللہ، خوب، منافق، خدا ان کو ہلاک کرے، خدا ان کو تباہ کرے، خدا ان کو نابود کرے، کہ انہوں نے مومن معاشرے کے اندر، مومن سوسائٹی کے اندر یہ تباہی و قباحت ایجاد کی ہوئی اور پھیلائی ہوئی ہے۔ انا یوفقون، قاتلہم اللہ انا یوفقون، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹک رہے ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں، کہاں گمراہی کے نتیجے میں کہاں پھر رہے ہیں۔ منافق، یوفقون، یہ مادہ بھی مختلف ترکیبوں کے ساتھ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ یوفق جو گمائی گئے ہوں، گمراہی کی وجہ سے جو لوگ حق کی راہ کو چھوڑ کر کسی دوسری راہ پر اگر نکل گئے ہوں، ان کے لیے کہا جاتا ہے یا اتافقون، یہ گم گئے، پھر گئے، رائے حق سے پھر کے گمراہی کی طرف مائل ہو گئے. یوفقون، پھرائے گئے، مجہول سیگے کے ساتھ، انا یوفقون، انہیں کدھر گما دیا گیا ہے. سیدھا راستہ چھوڑ کر، درست راہ چھوڑ کر، واضح بین و مبین و مبین ہدایت چھوڑ کر یہ گمراہی کی طرف مائل ہو گئے ہیں. انا یوفقون، خدا انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر بھٹک رہے ہیں، کدھر گمائے گئے ہیں، کدھر پھر گئے ہیں. یہ ایسے ہی طبقے کے لیے یہ لفظ کہنا چاہیے کہ جو بہت واضح و کھلی ہدایت کو چھوڑ دے اور اس سے دائیں بائیں مڑ جائے، پھر جائے، نکل جائے، اس کے لیے کہا جاتا ہے یہ کہ خدا اس کو ڈبوئے، خدا اس کو نابود کرے، اللہ اس کو ہلاک کرے. یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ موقع نہیں ہے یا یہ جگہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کے لیے. انا کہاں جا رہا ہے استفہام کے لیے کہ کہاں گھوم رہے ہیں یہ منافق اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. صفت دیگر منافقین کی یا خصوصیت دیگر یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. ایک مطلب پہلے بیان ہوا ہے مختلف آیات کے اندر، وہ یہ کہ مومنین کو روکا گیا ہے کہ منافقین کے لیے نرم گوشہ نہ رکھیں، ہمدردی نہ رکھیں، یہ گمراہی کا سبب بنے گا. یہ سادگی ہے و حماقت ہے، منافق دشمن ہے، اور اس سے محتاط رہیں، اس سے ہوشیار رہیں، اس سے خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں اور محفوظ رہنے کی کوشش کریں. بعض لوگ منافقین، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے یا ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ منافق کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. چونکہ سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے یہ ایسے ہو گیا ہے. کچھ افراد ہیں جو مجرمین کو معصوم سمجھتے ہیں، درجہ عصمت پر فائز سمجھتے ہیں. ایسے افراد معاشرے کے اندر ہیں، موجود، ہر قوم میں ہوتے ہیں، جو اس قوم اور معاشرے کے مجرموں کو معصوم محض سمجھتے ہیں اور ان کے جرائم کا ذمہ دار معاشرے کو سمجھتے ہیں، ماحول کو سمجھتے ہیں، حکومتوں کو سمجھتے ہیں، ان کے گھر والوں کو سمجھتے ہیں، سسٹم کو سمجھتے ہیں، باقی سب لوگوں، مثلا باقی سب کو گناہگار سمجھتے ہیں، مجرمین کو معصوم سمجھتے ہیں. نفسیاتی طور پر اگر تحلیل کریں ایسے لوگوں کے تفکر کو، فرض کریں بے حجاب عورتیں، فاحشہ عورتیں، عصمت فروش عورتیں، ان کی عصمت کے قائل ہیں. کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ معصوم ترین مخلوق ہے زمین کے اوپر، بے گناہ، پاکیزہ. خوب یہ جو کر رہی ہیں یہ غلط کام ہے، کہتے ہیں کر نہیں رہی ہیں، ان سے کروایا جا رہا ہے، معاشرہ ان سے کروا رہا ہے، ماحول ان سے کروا رہا ہے. ان کے گھر والوں نے ان عورتوں پہ بہت ظلم کیا، گھر والے مقصر ہیں، حکومت مقصر ہے، یا فرض کریں کوئی اور معاشرتی طبقے کو اس کا ذمہ دار قرار دیں گے، علماء مقصر ہیں، مذہبی لوگ مقصر ہیں، وہ اس گناہ کے موجب بنے ہیں، ورنہ یہ عورتیں پاک صاف ہیں. یہی آلودہ عورتیں، عصمت فروش، ان کی طہارت و عصمت کے قائل ہیں. یہ بیمار لوگ ہیں، مجرموں کی عصمت کے جو معتقد ہیں، ان کے اندر بیماری ہے شدید. اور اتفاقاً بڑے عالمانہ لہجے میں یہ باتیں کرتے ہیں. تجزیہ تحلیل کریں گے معاشرتی مسائل کا، ایک معاشرے میں جرم کیوں ہوتا ہے؟ جرم اس وجہ سے ہوتا ہے کہ فلاں طبقہ چونکہ یوں کرتا ہے، لہذا یہ جرائم پیشہ لوگ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. یہ بیمار ذہن کا تجزیہ ہے، بیمار ذہن کی تحلیل ہے۔ ان تجزیوں سے زیادہ فساد کو میدان ملتا ہے، زیادہ میدان ملتا ہے، حمایت ہوتی ہے ان کی۔ جیسا میں نے مثال دی کہ منافقین انقلاب اسلامی کے بعد منافقین بہت مضبوط شکل میں وجود میں آئے، چونکہ منافق ہوتا ہی مومنین کے اندر پیدا ہوتا ہے، اگر لوگوں میں ایمان کم ہو جائے منافقت بھی کم ہو جائے گی، جذبہ ایمانی ٹھنڈا پڑے منافقت کا جذبہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جہاں پر ایمان زیادہ ہوگا، قوی ہوگا، وہاں منافق بھی بہت قوی موجود ہوگا مقابلے میں۔ منافقت کی پیدائش کی جگہ، پنپنے کی جگہ ہی ایمانی ماحول ہوتا ہے مومنین کا معاشرہ، ورنہ فاسق فاجر معاشرے میں منافق پیدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں سب ایک جیسے ہیں، یا کوئی حق کی راہ پر جا نہیں رہا کہ کسی کو چھپ کر مومن بننا پڑے، یا اپنی کفر کو چھپا کر ایمان ظاہر کرنا پڑے اپنے آپ کو۔ مثلا جہاں سارے کفار رہ رہے ہیں، بیچ میں ایک منافق پیدا ہو جائے جو ظاہر مومن بنا ہوا ہے، اندر سے کافر ہے، کافروں کے ماحول میں کفر چھپانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مومنوں کے ماحول میں ایمان ظاہر کیا جاتا ہے اور کفر چھپایا جاتا ہے۔ اس لیے منافقت کے لیے جو محیط ہوتا ہے جس میں منافق وجود میں آتا ہے، عموماً مومن معاشرہ ہے۔ انقلاب اسلامی جب حکومت ایمانی، حکومت الہی، حکومت مومنانہ پیدا ہوئی، ساتھ ہی ایک بہت مضبوط جماعت منافق بھی پیدا ہوئے، منظم، متشکل اور آرگنائزڈ، تربیت یافتہ۔ انہوں نے منافقانہ جب عمل کیے، قتل و غارت کی، بڑے معروف انقلابیوں کو شہید کیا، علماء کو شہید کیا، ماحول ناامن کر دیا، حکومت نے اور لوگوں نے ان کے خلاف شدت عمل دکھائی، ان کو پکڑا، اسیر کیا، سزائیں دیں، اسی وقت ان کا مدافع طبقہ، سادہ لوح طبقہ، مریض، ذہنی مریض طبقہ پیدا ہوا کہ یہ مومن تھے، یہ مریض طبقہ، یہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، مومن تھے، لیکن سادہ لو، سادہ لو یعنی جن کے اندر عقل عملی نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، درس اچھا پڑھتے ہیں لیکن تشخیص اچھی نہیں دے سکتے، اقدام اچھا نہیں کر سکتے، یہ لوگ تشخیص نہیں دے سکتے، جن کے اندر عقل عملی نہیں ہے، معاملہ فہم نہیں ہوتے، ماجرے کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، انہیں نمایاں واضح چیزیں بھی سمجھ میں نہیں آتی، چے جائے کہ پس منظر کسی چیز کا انہیں سمجھ میں آئے۔ منافقت پنہان حرکت ہے، یہ سادہ لو ظاہر کو بھی صحیح نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن میں عقل عملی نہیں ہوتی، عقل علمی ہے، درس اچھا پڑھتے ہیں، نمبر لے لیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھنے والی کام جو پڑھائی سے تعلق رکھتے ہیں اس میں ٹھیک ہیں یہ، لیکن عملی زندگی کے جو رویے ہیں ان کے متعلق سوجھ بوجھ نہیں ہے ان کے اندر۔ مثلا درس اچھا پڑھیں گے لیکن کیسے بیٹھ کے درس پڑھوں، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا اس کو، سبق یاد کر لیں گے، سبق سنانے کا طریقہ نہیں آتا اس کو، چونکہ سنانا عمل ہے، یاد کرنا علم ہے۔ استاد سے استفادہ کر لیں گے، علمی استفادہ، لیکن استاد کے ساتھ کیسے ادب سے پیش ہوں، یہ نہیں اس کو سمجھ میں آتی بات، چونکہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، ایک عقل علمی ہے اور ایک عقل عملی۔ جس طرح آنکھ اور کان، ایک آدمی کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہیں، دیکھتا بھی صحیح ہے، سنتا بھی صحیح ہے، لیکن بعض اوقات دونوں میں سے ایک معیوب ہو جاتی ہے۔ دیکھتا صحیح ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، کان بہرے ہیں، سنتا صحیح نہیں ہے، یا برعکس، سنتا ٹھیک ہے، دیکھتا نہیں ہے، نظریں اس کی کمزور ہو گئی ہیں۔ کان سے انسان اور قسم کے اعمال انجام دیتا ہے سننے کے، اور آنکھ سے اور طرح کے اعمال انجام دیتا ہے. اسی طرح دو عقل ہیں انسان کے اندر. ایک عقل جس سے کتاب پڑھتا ہے، درس پڑھتا ہے، اور دوسری عقل جس سے عمل کرتا ہے، جس سے فیصلہ کرتا ہے، جس کے تحت ارادہ کرتا ہے، جس کے مطابق ٹھانتا ہے، جس کے مطابق اعمال انجام دیتا ہے، بولتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے. یہ عقل عملی ہے، جس کی رہنمائی سے انسان عمل کرتا ہے. اگر عقل علمی کمزور ہو، درس میں پیچھے رہ جاتا ہے انسان، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. عقل عملی کمزور ہو، انسان رویے میں منحرف ہو جاتا ہے، عمل میں کمزور ہو جاتا ہے، تشخیص ختم ہو جاتی ہے، بصیرت ختم ہو جاتی ہے. بصیرت عقل عملی کا شعبہ ہے، عقل علمی نہیں ہے بصیرت. ہم ان لوگوں کو صاحب بصیرت نہیں کہیں گے جو پڑھتے بہت اچھا ہیں، جو سمجھتے بہت اچھا ہیں، علم بہت اچھا حاصل کرتے ہیں، نمبر بڑے اچھے لیتے ہیں، ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں. یہ ممکن ہے صاحب بصیرت نہ ہوں، ممکن ہے ہوں، ممکن ہے نہ ہوں. صاحبان بصیرت وہ ہیں جن کے اندر عقل عملی قوی ہے بہت. بصیرت عقل عملی ہے بس، یعنی معاملہ فہم ہیں، تشخیص دے لیتے ہیں، صحیح اور غلط کو جدا کر سکتے ہیں، صحیح کو تشخیص دے کے اپنا لیتے ہیں، غلط کو تشخیص دے کے ترک کر سکتے ہیں. کوئی آدمی اگر بات کر رہا ہو، اس کی باتوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، کس موضوع سے متعلق کر رہا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو باتوں کا یا معاملات کا پس منظر بھی جان لیتے ہیں کہ یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ آدمی کیوں ایسی بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا محرک کیا ہے. بصیرت کے ذریعے وہاں تک بھی پہنچ جاتے ہیں. آج کل طبی آلات ترقی کر گئے ہیں، علاج معالجے کی مشینیں. پہلے سادہ سی چیزیں ہوتی تھیں، نبض دیکھ کے یا رنگت دیکھ کے یا درجہ حرارت بدن کا دیکھ کر بیماریاں تشخیص دیتے تھے. بعد میں ٹیکنالوجی کی مدد سے مشینیں لگائی گئیں جو انسان کے جسم کے اندر کی تصویر لے لیتی ہیں. پہلی پیش رفت اس میں ایکس رے مشین ہوئی، اندر سے ہڈیوں کی یا جلد کے اندر کی فضا کا معائنہ. آپریشن نہیں کرتے جسم کا، سامنے ایک عدسیہ کے کھڑا کرتے ہیں، اس کے اندر شعائیں ایسی ہیں، ایکس شعائیں، یہ انسان کے جسم کے اندر کی تصویر لے لیتی ہیں. کپڑے اس میں نہیں آتے، لباس کیا پہنا ہوا ہے، یہ ایکس شعائیں لباس سے گزر جاتی ہیں اندر، جلد سے عبور کر جاتی ہیں، گوشت سے گزر جاتی ہیں ایکس شعائیں، اور اندر جا کر کوئی اگر ٹھوس چیز ہو، جامد چیز ہو یا ہڈی ہو، وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. ہڈی سے نہیں گزرتی ایکس شعائیں، ہڈی پہ جا کے رک جاتی ہیں اور ہڈی کو واضح نمایاں بتا دیتی ہیں، ڈھانچہ انسان کا پورا. اس کے بعد یہ اسکینر بڑھتے گئے، پیچیدہ تر ہوتے گئے، اور اب انسان کے جسم کے اندر تمام نظام جسم کھولے بغیر، آپریشن کیے بغیر، ان مشینوں کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے. انسان کے جسم کے اوپر ہی ماؤس چلاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور اسکیننگ کرتے ہیں مختلف حصوں کی جسم کی. آپ کا دل کیا کر رہا ہے، اوپر سینے کے اوپر رکھیں گے اسکینر، وہ سینے کی ہڈی کو بھی نہیں بتاتا، اندر حرکت کرنے والی شے بتا رہا ہے. جگر کی حالت بتا دیں گے، میدے کی حالت بتا دیں گے، اور انسان کے جسم کے اندرونی حصے کو بتا دیتے ہیں. یہ جسم کے اندر کی فضا کو بتاتے ہیں، اسکین کرتے ہیں. بصیرت بھی ایک الہی توفیق ہے، اسکینر ہے جو انسان کو دیا گیا ہے، تاکہ بہت سارے ظواہر کے باطن کو انسان دیکھ سکے. یہ بھی ایک قوت ہے انسان کے پاس کہ بعض جب ظواہر کو دیکھتا ہے تو انہیں ظواہر کو دیکھ کر پہنچ جاتا ہے اس حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. تہ میں اترنے والی فہم بصیرت ہے, اور جو صرف ظاہر کو دیکھے, جسم کو دیکھے, لباس کو دیکھے, ظاہر کو, یہ بصر ہے. بصر ظواہر کی سکیننگ کے لیے ہے اور بصیرت باطن کی سکیننگ کے لیے ہے. مثلا ایک شخص ہے, بات کر رہا ہے یا کوئی حرکت کر رہا ہے, دیکھا آپ نے, کہتے ہیں دیکھا ہم نے. خوب, اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو اب سمجھے کہ یہ کیوں ایسے کر رہا تھا, کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. اس کی بصر ٹھیک ہے لیکن بصیرت ٹھیک نہیں ہے, اس نے کیوں ایسے کیا یہ جواب نہیں لے سکا. چونکہ اب اندر کا سکینر بصیرت ہے, جس نے اس عمل کے پیچھے موجود محرک کو جا کر پکڑنا ہے. یہ محرک تھا اس کے, اس بات کرنے کا یا اس عمل کرنے کا. صاحبان بصیرت یہ لوگ ہوتے ہیں. بے وقوف ان کو کہا جاتا ہے, یہ سادہ لو کہلاتے ہیں یہ لوگ, یعنی ان کی لو سادہ ہے, لوح عقل خالی ہے. یہ لوح صفائے عقل سادہ ہے, بالکل خالی سفید. فہیم نہیں ہے, بصیر نہیں ہے, سمیع نہیں ہے, علیم نہیں ہے, خبیر نہیں ہے. صرف دیکھتے ہیں جو کچھ, یہ انہیں پتہ چل جاتا ہے, اس دیکھے ہوئے کی تحلیل نہیں کر سکتے, دیکھے ہوئے کا تجزیہ نہیں کر سکتے, دیکھے ہوئے کے پیچھے اس حرکت کو کھول نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے محرک کیا ہے. یہ افراد جو بے بصیرت ہیں, جنہیں رہبر معظم خصوصاً, وہ افراد جو خواص میں سے ہوں, عوام میں بھی بے بصیرت زیادہ ہیں, بہت کثیر تعداد میں بے بصیرت, لیکن عوام میں بے بصیرت زیادہ ضرر رسا نہیں ہے, نقصان دہ نہیں ہے. چونکہ عوام با بصیرت بھی ہوں تو بھی بھیڑ چال ہی چلتے ہیں, بے بصیرت ہوں تو بھی انہوں نے دیکھا دیکھی کرنا ہے, کسی کے پیچھے چلنا ہے. ہر گھر کے اندر ایسے نمونے موجود ہوتے ہیں, خدا نے ہر گھر میں ایسے سیمپل پیدا کیے ہوئے ہیں. عام زبان میں, لوگوں کی معمول کی محاورے کی زبان میں, مثلا کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ فلاں شخص ہے, عورت ہے یا مرد ہے, یہ کیسے سے ہیں, کہتے ہیں بس پورا سا ہے. پورا سا ہے یعنی روٹیاں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہیں, بوٹیاں تشخیص دے لیتا ہے, لیکن باقی کسی کام کا نہیں ہے. اور خود گھر والے بھی گھریلو امور میں بھی اس کو لا تعلق ہی رکھتے ہیں. کوئی گھریلو معاملہ آ جائے, اسے باہری مویشیوں میں لگا دیتے ہیں کہ جو بھینس کو جا کے چارہ ڈالو یا پڑوسی کے گھر سے برف لے آؤ. اس کو کسی نہ کسی چیز کے پیچھے اس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ سمجھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن کوشش, گھر والے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ لا تعلق رہے بہتر ہے. عموماً ایک عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ پورا سا آدمی ہے. پورا سا یعنی بس ٹوٹل پورا ہوا ہے, اس کے اندر اور فرشتوں نے کوئی خاص سکینر اور ڈیٹیکٹر رکھا نہیں ہے. سمپل سی مشین بنائی ہے چارہ چرنے کی اور ہاضمے کی, اس کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہے اور چارہ چرنے کی اس میں ٹھیک ہے, باقی کوئی فٹنگ اس میں نہیں ہے. ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں, اگر آپ اپنے ہی قریبی ترین آشنا لوگوں میں جائیں تو بے بصیرت نظر آئیں گے آپ کو. ممکن ہے بوڑھے ہوں, ممکن ہے بڑے ہوں, ممکن ہے بزرگ ہوں, ممکن ہے جوان ہوں, ایسے افراد کثرت سے عوام میں موجود ہیں. خود ان کو, عوام کو چونکہ زیادہ صاحب اختیار نہیں ہوتے, صاحب نفوذ نہیں ہوتے, تاثیر ان کی نہیں ہوتی, ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں اور وہ بھی شناختہ شدہ, اس لیے روزمرہ کے گھریلو امور اور معاشرتی امور ان کے سپرد نہیں کیے جاتے. لہٰذا یہ بے بصیرت, اتنا نقصان بھی نہیں پہنچاتے, البتہ کبھی کبھار کر جاتے ہیں موقع ملے ان کو. کسی کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور اس ہمدردی کے نتیجے میں اسے زندگی سے محروم کر دیتے ہیں. مثلا بچہ رو رہا ہے, ایک بے بصیرت عورت یا مرد گھر کے اندر سادہ لو بے وقوف موجود ہے, وہ اپنے تئی مثلا بچے کو چپ کرانے کے لیے, اس کو آرام دینے کے لیے کوئی جتن کرے گی اور یہی بچے کی موت کا سبب بن جاتا ہے یا بیماری کا سبب بن جاتا ہے وہ سادہ لو جو حرکت کرے. لیکن گھریلو حد تک اس کا عمل دخل ہوتا ہے, گھر سے باہر اس کی قلمرو نہیں ہے, یا ایک گلی میں ایک محلے میں ایک خاص بند ماحول کے اندر ہے یہ شخص اور پہچانا ہوا ہے, میدان عمل بھی اس کو نہیں دیتے, اس وجہ سے ان سادہ لوح لوگوں کی طرف سے جو ہونے والا متوقع نقصان, اس سے بچ جاتے ہیں لوگ, عموماً بچا لیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن مشکل یہ ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت, نامور شخصیت, مشہور شخصیت, اس کی یہی حالت ہو, یہ سادہ لوح ہو, چونکہ سادہ لوح کبھی مشہور بھی ہو جاتے ہیں. فرض کریں کسی پیر صاحب کا بیٹا بے وقوف ہے, ہوتے ہیں, پیدا ہو جاتے ہیں, کسی سیاستدان کا بیٹا بے وقوف ہے, کسی عالم کا بیٹا بے وقوف ہے, کسی لیڈر کا بیٹا بے وقوف ہے, وہ خاندانی پس منظر کی وجہ سے شخصیت بن گیا ہے, یہ بھی لوگ اس کو بھی شخصیت سمجھتے ہیں, اس کو بھی شہرت مل گئی, اس کو بھی تعارف مل گیا, اس کو بھی وہ موقع مل گیا, لیکن اس کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے. یا فرض کر لیں کہ اس کی عقل علمی تیز تھی, درس اچھا پڑھا اس نے اور درس پڑھ پڑھ کے سب سے آگے نکل گیا, عقل نہیں ہے اس کے اندر, عقل عملی نہیں ہے, درس میں آگے نکل گیا, درس میں آگے جانے نے اس کو شخصیت بنا دیا ہے, اس کو معتبر بنا دیا ہے, اس کو مشہور کر دیا ہے, لیکن ساتھ عقل عملی اس کے اندر موجود نہیں ہے. پڑھتا اچھا ہے, پڑھاتا اچھا ہے, علمی مطالب اچھے سمجھتا سمجھاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اسے کوئی خبر نہیں ہے, کسی چیز کی تشخیص نہیں دے سکتا, معمول کے کام بھی. یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں جو شخصیت بن جاتے ہیں, خواص بن جاتے ہیں, جن کا اثر رسوخ ہو جاتا ہے, صاحب نفوذ بنتے ہیں اور عقل نہیں ہے ان کے اندر, بے وقوف ہیں, سادہ ہیں. عموماً منافقین کی اور مجرمین کی پناہ گاہ بن جاتے ہیں جب یہ تجزیے کرتے ہیں, جن کو معاشرتی امور سے آگاہی نہیں ہے, ان کے اعتقاد میں مجرم ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں, یہ سب پاک لوگ ہوتے ہیں, انہیں کون مجرم بناتا ہے, ان کے ارد گرد رہنے والے ان کو مجرم بناتے ہیں, ان کو ہمیشہ متہم کرتے ہیں. منافق ان کی نگاہوں میں پاکیزہ ترین شخص منافق ہی ہوتا ہے. کیوں اس نے منافقت شروع کی, کہتے ہیں اس نے نہیں کی, اسے کروائی گئی منافقت, اسے اتنا دباؤ میں رکھا گیا, اسے اتنا فشار میں رکھا گیا, اسے یوں کیا گیا, اسے ایسے کیا گیا, یہ مجبور ہو کے اس راہ پر آیا ہے, وَإِلَّا ذاتاً معصوم ہے, یہ بری و ذمہ ہے. یہ احمقانہ تجزیہ ہے, احمقانہ تحلیل ہے, مجرموں کو معصوم سمجھنا, مجرموں کے جو پناہ گاہ بنتے ہیں. مثلا ایک آدمی بے نظم ہے, اسی کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہو جاتی ہے. کیوں, یہ بے نظم نہیں ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, ماحول نے اس کو بے نظم بنا دیا ہے, ناظم نے اس کو بے نظم بنا دیا ہے, کمرے والوں نے اس کو بے نظم بنا دیا, شیڈول نے اس کو بے نظم بنا دیا ہے, ورنہ خود یہ معصوم ہے, باقی سارے گناہگار ہیں, مجرم ہیں, یہ مجرم پاکیزہ ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بے بصیرتی کی تحلیل یا تجزیہ ہے, اسی سے لگتا ہے کہ یہ کتنا بے بصیرت ہے کہ جس کو اس عمل کا محرک نظر نہیں آتا. مثلا جتنے وحوش ہیں, وحشی بیڑیے, انہیں یہ کہا جائے کہ یہ بیڑیے یہ بالکل پاکیزہ جانور تھے اور بڑے خاضے, رام گائے اور بیڑوں کی جگہ یہ ہوتے تھے پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں دودھ کے لیے, لیکن ان کو مجبور کیا گیا, اتنے ڈنڈے مارے گئے کہ یہ بیڑیے بن گئے. بھیڑیا بھیڑیا ہوتا ہے، سانپ سانپ ہوتا ہے، سانپ کسی کے رویے سے سانپ نہیں بنا، سانپ ذاتن سانپ ہے، بچھو ذاتن بچھو ہے، زہر ہے اس کے اندر، اس کی تربیت میں، اس کی شخصیت میں، اس کے ارکان شخصیت میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے، نہیں یہ کہ وہ ذاتن پاک ہے اور دوسروں نے اس کو مجبور کیا ہے یہ عمل کرنے پر، کہ عموماً مجرمین بھی اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھتے ہیں، جب اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں تو اس میں اپنا بہت خیال رکھتے ہیں، 1% اپنے آپ کو داخل نہیں کرتے، یہ مجھ سے کروایا گیا، اس نے یہ کیا، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے یہ کیا، آخر کار میں نے یہ کام کیا، اپنا بالکل بیچ میں عمل دخل ختم کر دیتے ہیں۔ منافق جب مومن معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، مومنین کے اندر بے بصیرت لوگ منافق کے بارے میں یہ تجزیہ رکھتے ہیں کہ یہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، یہ منافق اس وجہ سے بنے ہیں کہ انہیں دور رکھا گیا ہے، انہیں باہر رکھا گیا ہے، انہیں اندر اپنے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ یہ بھی مومن ہو جائیں۔ مثلا عبداللہ ابن ابی کیوں منافق بنا؟ عبداللہ ابن ابی ان کے مطابق پاکیزہ انسان تھا، ٹھیک انسان تھا اور پکا مومن فداکار، یہ مومنوں کے رویے سے عبداللہ ابن ابی منافق بن گیا، اور ظاہر مومن رسول اللہ کے تابع تھے، اب نعوذ باللہ اس تحلیل کے مطابق رسول اللہ کا رویہ باعث بنا، انہوں نے اس کو منافق بنا دیا، ورنہ یہ ٹھیک آدمی تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ خوب ہم رسول اللہ سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت دیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو لاتے ہیں، اپنی مجلس میں بٹھاتے ہیں، اپنے درس میں لاتے ہیں، چند دن رہے گا ہمارے ساتھ، ٹھیک ہو جائے گا، اور وہ تو ٹھیک ہی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کو سمجھا دیں، مومنوں کو سمجھا دیں کہ یہ باز آ جائیں، چونکہ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ منافق بن جاتا ہے پھر ضد میں آ کر۔ انقلاب اسلامی کے بعد جب منافق پیدا ہوئے، ایک گروہ کا جن کے سرپرست آغا منتظری تھے، سادہ لو، آغا منتظری بہت فاضل شخصیت ہے، عالم شخصیت، عقل علمی بہت قوی تھی ان کی، لیکن سادہ لو، سادگی انتہا درجے کی سادگی تھی ان کے اندر، سادہ زیست بھی تھے اور سادہ لوہ بھی تھے، سادہ زیست یعنی زندگی سادہ گزارتے تھے، کہ یہ اچھی چیز ہے، انسان سادہ زندگی گزارے، تجملات کے ساتھ اور زرق و برق کی زندگی نہ گزارے، اسراف کی زندگی نہ گزارے، وہ بہت زندگی میں سادہ زیست تھے، بہت بس کھانا بڑا سادہ سا کھانا، لباس سادہ سا لباس پہننا، یہ ان کے سادہ زیستی تھی، لیکن سادہ زیستی سے زیادہ سادہ لوہی تھی، اگر ان کے سامنے کسی نے صلوات پڑھ لی تو اسی پر ایمان لے آتے تھے کہ یہ پکا مومن ہے، اگر ان کے سامنے کوئی آنسو بہا دے وہ سمجھتے تھے یہ تو بالکل عاشق حسین علیہ السلام ہے۔ آغا منتظری بسیجیوں پر منافقوں کو ترجیح دیتے تھے، بسیجیوں کو متہم کرتے تھے کہ یہ تند ہیں، تند روی کرتے ہیں، جذباتی ہیں، شدت ہے ان کے اندر، بے منطق ہیں، نامعقول ہیں، بسیجی ان کو متہم کرتے تھے، برخلاف امام کے، امام بسیج کے بہت معتقد تھے، انہیں کہتے تھے یہ فداکار ہیں، یہ ایثارگر ہیں، اور بہت ارزش قائل تھے امام بسیج کے لیے، اس حد تک کہ امام فرماتے تھے کہ میں حاضر ہوں ان کے ہاتھ چوموں، ان کے اندر جذبہ تھا ایمان کا، شہادت کا، جو جوان تھے لیکن تمام مشغلے اپنے، تمام امور چھوڑ کر راہ خدا میں آئے، اپنی جان بھی راہ خدا میں دی، سب کچھ چھوڑ کے راہ خدا میں آئے۔ بعض ایسے تھے جن کے گھر والے راضی نہیں تھے، وہ گھر کو بھی خیر بات کہہ گئے، وہ جوان سب کچھ چھوڑا انہوں نے خدا کی خاطر، اس لیے امام نے انہیں بہت اہمیت دی۔ آغا منتظری کے نزدیک یہ بہت نامعقول طبقہ ہے بسیجی، وہ یہ کہتے تھے کہ انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ بسیجی کوئی نہ ہو, انقلاب ادھر ایران میں بسیجی ختم ہو تاکہ حالات پر امن ہوں, اور بہترین سمجھدار طبقہ کون سے ہیں؟ منافق. وہ کہتے تھے ان کو پوسٹ دو, ان کو موقع دو, ان کو کمانڈ دو, ان کو میدان دو, ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاؤ, یہ ٹھیک ہو جائیں گے, یہ بہت بنیادی طور پر بہت اچھے بچے ہیں, یہ ہم ان کو سمجھائیں گے, ہم انہیں بلائیں گے, ہم انہیں پیار کریں گے, انہیں پیار کی ضرورت ہے. ایک طبقے کا یہ احساس منافقین کے بارے میں شروع سے ہے. قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اگر یہ کام کرو تو بھی منافق پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, بعض لوگ جاتے تھے منافقین کے پاس جا کر, انہیں کہتے تھے کہ آپ آؤ, یہ منافقت چھوڑو, دشمنی چھوڑو, آؤ آ کے رسول اللہ کے سامنے آ کر اعتراف کرو, استغفار کرو, توبہ, معافی مانگو, اور رسول اللہ بھی اللہ سے تمہارے لیے معافی طلب کریں گے, مغفرت طلب کریں گے کہ خدا بھی تمہیں معاف کر دے, گناہ تو کیے ہیں تم نے, جرم کیے ہیں, لیکن ان کی مغفرت کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے سامنے آ کر تسلیم ہو کے اعتراف کر کے اور عہد کرو کہ منافقت نہیں کرو گے, رسول اللہ بھی آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں گے. خوب کیا آ جاتے تھے اس پیشکش پہ یا اس تجویز پہ جو یہ سادہ لو دلوں میں رکھتے تھے منافقین کے بارے میں؟ کیا واقعی منافق آ جاتے تھے؟ نہ. لووا رؤوسہم, اپنے سروں کو گما لیتے تھے, پھیر لیتے تھے, ادھر ادھر متوجہ ہو جاتے تھے, دھیان نہیں دیتے تھے اس تجویز پر, اس بات پر کہ آپ آؤ رسول اللہ کے سامنے آ کر اعتراف کر کے گناہوں کی معافی مانگو اور سچے دل سے توبہ کرو. تم لووا رؤوسہم, منہ موڑ لیتے تھے اور اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ معافی مانگیں آ کر. ورأیتہم یصدون, بلکہ اس کے بعد جب انہیں کہا جاتا تھا کہ او آپ کے لیے رسول اللہ مغفرت طلب کریں, اس کے بعد زیادہ شدت کے ساتھ رکاوٹ بنتے تھے مومنین کی راہ میں, اور فعالیت ان کی زیادہ, چونکہ انہیں وزن مل رہا ہے. جب سمجھوتے کی پیشکش, معافی کی پیشکش لے کے جاتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام سے مسلمان ابھی پریشان ہو رہے ہیں. آپ کسی بھی مخالف طبقے کو جب مذاکرات کی پیشکش کرتے ہیں, وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب پھنس گئے ہیں, اگر پھنسے ہوئے نہ ہوتے تو ہم سے مذاکرات کی بات کی تجویز نہ دیتے, حتماً مشکل میں پڑ گئے ہیں جس وجہ سے اب ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور زیادہ استکباریت, غرور و تکبر منافقوں کے اندر آ جاتا تھا اور باہری بنا لیتے تھے اپنے آپ کو. وہم مستکبرون, تکبر و غرور کے ساتھ اور ڈٹ جاتے کہ اب جو مسلمان آ رہے ہیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ الگ تھلگ یہ دھندہ چھوڑو اور مومنوں کے ساتھ آ کر مل جاؤ, شامل ہو جاؤ, رسول اللہ سے معذرت کرو, معافی مانگو, معاف کر دیا جائے گا, یہ سمجھتے تھے کہ اب ہماری ضرورت پڑی ہے ان کو, انہیں اب احساس ہوا ہے ہم کیا ہیں, انہیں اب پتہ چلا ہے ہمارا نہ ہونا ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, اور زیادہ اپنا وزن سمجھتے تھے, بڑھا لیتے تھے. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, رسول اللہ کو خطاب ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. مثلا یہ آئیں آپ کے پاس بار فرض ایک مکر کے تحت, جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کہ او رسول اللہ کے پاس آ کے معافی مانگو, یہ تیار ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم معافی مانگتے ہیں, آ جاتے ہیں رسول اللہ کے پاس, اور رسول اللہ بھی ان کے لیے ان کی معافی سن کر اللہ سے مغفرت طلب کر لیں بر فرض, اگر یہ کام کریں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, اے رسول آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں, برابر ہے, سوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مغفرت طلب نہ کریں تو بھی خدا نے ان کو معاف نہیں کرنا، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں آپ رسول تو بھی خدا نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ منافق اگر منافق ہی رہے، باز نہ آئے، رکے نہیں منافقت سے، رسول اللہ کی استغفار بھی منافق کو نہیں بچا سکتی، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، خدا انہیں معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کی دعا بھی ان کے حق میں کسی کام نہیں آئی۔ اول تو رسول اللہ نے ان کے لیے استغفار نہیں طلب کرنی، لیکن یہ تجاویز تھی بعض لوگوں کی کہ ان کو ہم نے خود دور کیا ہوا ہے، ہمارے دور کرنے کی وجہ سے یہ بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہم جائیں ان کے پاس، ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پاکیزہ معصوم ہیں، ہمارے غلط رویوں کی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ جو عصمت مجرمین کے قائل ہیں، آئمہ کو معصوم نہیں سمجھتے، رسول اللہ کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن مجرمین کو ضرور معصوم سمجھتے ہیں، بے بصیرت و نافہم لوگ جن کے دلوں کے اندر ہمیشہ مجرموں کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے۔ ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ مجرموں کے حق میں، دفاع میں، کہ تمام مثلا نشیوں کے حق میں کہ جتنے نشئی ہیں سارے معصوم ہیں ذاتن۔ مجرم کون ہے؟ مجرم ماحول ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کا ماحول ہے، فلاں ہیں، یہ مجرم ہیں، ورنہ یہ بہترین کارآمد انسان ہیں، معاشرے کے بہترین ایلیٹ طبقہ ہے یہ نشئی، معاشرے نے مجبوراً نشئی بنا دیا ہے، ہیروئنچی بنا دیا ہے، معاشرہ مجرم ہے سارا اور نشئی بے گناہ۔ ایسے بیمار تجزیہ نگار بہت ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں انہوں نے، یا یہی فاحشہ عورتوں کے دفاع میں کتابیں لکھی گئی ہیں، طوائفوں کے فاحشہ عورتوں کے دفاع میں کہ یہ فاحشہ عورتیں یہ پاکیزہ ترین مخلوق ہیں، یہ ان عورتوں سے، محجبہ عورتوں سے بہت بہتر ہیں، یہ باقاعدہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ عورتیں جو مثلا برقعوں میں ہوتی ہیں، حجاب میں ہوتی ہیں اور باہر بازاروں میں نہیں آتی، پاک دامن بنی ہوئی ہیں، یہ بیمار لوگ ان فاحشہ عورتوں کو کہتے ہیں یہ بہتر ہیں ان سے، باحجاب عورتوں سے بہتر ہیں یہ فاحشہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معاشرے نے فاحشہ بنا دیا ہے، ان کو فلاں نے فاحشہ بنا دیا ہے۔ یہ عقدئی لوگ ہیں، جس کے اندر عقدہ ہو وہ یہ تحلیل کرتا ہے کہ مجرم کو معصوم سمجھتا ہے اور بے گناہ کو مجرم، اس کا قصوروار اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تیرا قصور ہے، مجرم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بیمار تجزیہ ہے۔ منافق اس قسم کے تجزیہ کرنے والوں کا سہارا لیتے ہیں، انہیں اپنا سرپرست مان لیتے ہیں۔ انقلاب اسلامی کے اثنا میں جب نہضت چل رہی تھی اور بعد میں بھی، بڑی بڑی شخصیات کا سہارا لیا انہوں نے، منافقین نے، ان میں سے بعض متوجہ ہو گئے کہ یہ منافق ہیں، انہوں نے اعلان برات کر دیا ان سے، لیکن بعض آخر تک متوجہ نہیں ہوئے، وہ حتیٰ سب کچھ منافقین کے دفاع پر قربان کر دیا، انقلاب بھی اور اسلام بھی اور ہر چیز، حتیٰ اپنی شخصیت بھی منافقین کے دفاع پر قربان کر دی۔ مثلا آغا منتظری نے آخر کار یہاں تک کہہ دیا کہ امام خمینی کو دوسرے لوگ سمجھاتے ہیں اور ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، منافقین کے بارے میں امام کو دوسرے لوگ آ کے کان بھرتے ہیں امام کے، اور یعنی امام کو متہم کیا کہ امام کے کان بھرتے ہیں یہ لوگ اور امام ان کی باتیں سن کر جذبات میں آ جاتے ہیں، پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، ایک طبقہ ہے خاص وہ جا کے صبح و شام امام کے کان بھرتا ہے۔ یہاں تک اس شخص نے، آغا منتظری نے تنزل کیا کہ امام کے بارے میں شک کرنے لگے کہ امام کے کان لوگ بھرتے ہیں، کیوں؟ کہ امام منافقین کے بارے میں شدت رکھتے تھے، کوئی گوشہ نہیں تھا نرم امام کے دل میں، چونکہ منافقین نے بہت بڑے جرائم کیے تھے، حتیٰ انہوں نے سزائے موت کے مجرم تھے، قاتل بڑی بڑی شخصیات کے، بم دھماکوں میں مصروف ملوث، ان لوگوں کو سزائے موت ہوئی، آئے منتظری کئی کتنے عرصے تک سزائے موت میں رکاوٹ بنے رہے کہ یہ نہیں دے سکتے آپ چونکہ یہ بے گناہ ہے. کہتے تھے اس نے خود مانا ہے کہ میں نے دھماکہ کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے مانا ہے، قتل بھی کیا ہے اس نے، لیکن پھر بھی بے قصور ہے چونکہ یہ قتل کر کے بھی بے قصور ہے، اس وجہ سے کہ اسے کروایا گیا ہے یہ قتل، اس نے نہیں کیا. اس حد تک سادگی تھی اس شخص کے اندر، بارگاہ کے لطف خدا تھا کہ انقلاب کو بچا لیا اس شخصیت بے بصیرت سے خدا نے بچا لیا، ورنہ یہ خود ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی بعضوں نے، بعد میں پشیمان بھی ہوئے. امام نے انہیں کہا بھی کہ میں تمہیں منع کرتا تھا کہ ان کو نہ بناؤ، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے، یہ تشخیص نہیں دے سکتے. آخر امام نے ان کو خط لکھا کہ آپ صرف درس پڑھو اور پڑھاؤ، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا، آپ نے کوئی مسئولیت نہیں لینی، کسی کام میں مداخلت نہیں کرنی، کسی امر میں دخالت نہیں کرنی، صرف پڑھو اور پڑھاؤ کہ عقل علمی ہے آپ میں، عقل عملی نہیں ہے. اور رہبری کے لیے، امامت کے لیے عقل عملی چاہیے. خوب یہ ہر جگہ ہے، جہاں بھی منافق پیدا ہوں گے ان کے حامی بھی پیدا ہو جائیں گے، منافقوں کے پشتیبان جو منافقوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھیں گے اور انہیں ہمیشہ کہیں گے ان کو سمجھاتے ہیں، یہ معافی مانگیں گے، یہ بڑے اچھے ہیں، ان کو دوسروں نے اپنے رویوں سے یوں بنا دیا ہے، اصل دوسروں کو سزائے موت ہونی چاہیے. آغے منتظری کا یہ نظریہ تھا کہ جتنے پاسدار ہیں سپاہی پاسداران اور بسیج، ان سب کو پھانسی دے دو، چونکہ ان کی شدت کی وجہ سے یہ منافق بنے. کہا نہیں تھا انہوں نے، لیکن وہ جس طرح بسیج کے بارے میں یا سپاہ کے بارے میں شدت رکھتے تھے آغا منتظری، اس سے یہی نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کے وہ معتقد تھے کہ انہیں پھانسی دینی چاہیے تاکہ ملک پرامن ہو جائے، یہ تندرو طبقہ، یہ جو مرد آباد کہتے ہیں، یہ ختم کر دیے جائیں تاکہ باقی سارے ایک جیسے ہو جائیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، خدا انہیں معاف نہیں کرے گا، مغفرت نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، خدا فاسق قوم کو ہدایت نہیں کرتا. فاسق جو دین سے باہر چلے گئے ہوں، دینی حدود سے، دینی اصولوں سے، دین کی تعلیمات و دین کے آداب سے جن لوگوں نے تجاوز کر کے دین سے باہر چلے گئے ہوں، فاجر و فاسق ہر دو وہ طبقہ ہے جو دین سے باہر چلے گئے ہوں. خدا ان فاسقوں کو جو دین سے باہر جا بیٹھے ہیں انہیں معاف نہیں کرے گا، نہ انہیں ہدایت کرے گا. اور مومنوں کو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ بھی یہ بےہودہ کوشش چھوڑ جو دین سے باہر ہو گئے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ مت ملاؤ، فاسق ملا کر مومنوں کی جماعت میں اضافہ مت کرو. کہ اس وقت مومنین فساق کو ملا کر اپنی اکثریت بتانا چاہتے ہیں فساق کے ساتھ، اور یہ از نظر دینی، از نظر قرآنی ممنوع ہے یہ کام. فاسق کو ساتھ ملا کر آپ کسی عمل میں شریک نہیں، مثلا کوئی نہضت چلانی ہے، فاسق اس میں شامل نہ ہو، صرف مومن ہو، خالص مومن. اگر کوئی تحریک چلانی ہے، اگر کوئی احتجاج کرنا ہے، اگر آپ نے کوئی اور سیاسی یا اجتماعی کام کرنا ہے، فساق کی شمولیت ممنوع ہے مومنوں کے اندر. فاسق جب آتا ہے مومن کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے، مومن بھی فاسق کے ساتھ دین سے باہر چلا جاتا ہے، نہ کہ فاسق دین میں آ جاتا ہے، چونکہ وہ تو گیا، دین سے باہر چلا گیا ہے، لیکن اب مومنوں سے آ ملا ہے، دین میں نہیں آیا، ایمان میں نہیں آیا، مومن کے ساتھ آ گیا. جب مومن کے ساتھ آتا ہے، مومن کو بھی اپنے ساتھ دین سے باہر لے جاتا ہے، فاسق بنا دیتا ہے. یہ ممنوع ہے، فساق کو ساتھ ملا کر آپ کوئی دینی عمل نہیں کر سکتے. بس فاسقوں کے ذریعے سے آپ انقلاب لائیں فاسقوں کے ذریعے سے، آپ تحریک چلائیں فاسقوں کے ذریعے سے، مسجدیں بنائیں فساق کے ذریعے سے، دین خدا کی خدمت کریں، یہ ممنوع حرکت ہے۔ ام الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون، اسے بعد میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔